سورۃ النساء پڑھتے وقت یہ بات ذہن میں رہے کہ صرف یہی ایک صورت نہیں جس میں عورتوں کے حقوق کی بات ہوئی ہے، اس کے علاوہ دیگر صورتوں میں بھی بہت سی چیزیں ملتی ہیں، لیکن چونکہ اس صورت میں خاص طور پر عورت سے متعلق احکامات ملتے ہیں اس لیے اس کا نام النساء رکھا گیا۔ قرآن پاک کی کوئی صورت سورۃ الرجال کے نام سے نہیں، کوئی ایک مخصوص صورت ایسی نہیں کہ جس میں صرف مردوں کے حقوق کی بات کی گئی ہو۔ اور ہم قرآن پاک کے نزول سے پہلے دیکھتے ہیں یہود کے اندر، نصارہ کے اندر، وہاں بھی عورت کو کوئی خاص مقام دیا گیا نظر نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے انبیاء کی تعلیمات میں کچھ چیزیں موجود ہوں، لیکن وہ تحریف اور تبدیلی کا نشانہ بن چکی ہوں۔ یہودیوں کے عہد نامہ قدیم کے مطابق حضرت حوا نے حضرت آدم کو جنت کا پھل کھانے کے لیے کہا، اور یوں پہلے روز سے عورت مرد کے لیے گمراہی کا باعث بنی۔ یہودی قانون کی روح سے مرد وارث کی موجودگی میں عورت وراثت سے محروم ہو جاتی تھی، یعنی اگر کوئی مرد وارث موجود ہے تو عورت کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ یہودیوں کی طرح عیسائیوں کے ہاں بھی عورت نہایت حقیر اور ذلیل چیز قرار پائی، اسے شیطان کا دروازہ اور مرد کو گمراہ کرنے کا سبب سمجھا گیا۔ اور اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہر معاشرے میں اسلام سے قبل عورت حقوق سے محروم نظر آتی ہے۔ عورت اسلام میں ماں کی حیثیت میں اپنا حق باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ رکھتی ہے، پھر اسی طرح بیوی کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا کلہا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا ایک متاع ہے اور دنیا کا سب سے بہترین سرمایہ نیک عورت ہے۔ یعنی ایک عورت کو دنیا کا سب سے بہترین سرمایہ، قیمتی ترین چیز قرار دیا گیا۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے دی اور فرمایا، اپنے طرز عمل کو پیش کرتے ہوئے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہیں، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ یعنی خود اپنا ذاتی سلوک جو ہے وہ بطور نمونہ لوگوں کو بتایا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی آر اور شرمندگی اور قباحت محسوس نہیں کی۔ پھر یاد رکھیے، یہ وہ دور تھا جب عورت کو ذلت اور حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اس میں آ کر ایک ریلیجس ریفارم کرنے والا لیڈر یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک عورت دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کئی مخالفتوں کو اور کئی ناگواریوں کو برداشت کرتا ہے ایک مظلوم طبقے کی حمایت کر کے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹی کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل حضرت فاطمہ کے ساتھ تھا، وہ ہم سب کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے کہ ان کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کی پیشانی چومتے، ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے اور ان کا ہر لحاظ سے خیال رکھتے، ان سے محبت کے مختلف واقعات اور ان کی عزت افزائی کے مختلف واقعات تاریخ میں موجود ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو زندگی کے مختلف کاموں میں اپنا حصہ ڈالنے کی اجازت دی گئی۔ عورت کا اصل میدان تو اس کا گھر ہی قرار پایا، لیکن گھر کے علاوہ باہر کی دنیا میں حسب ضرورت یا اہلیت اسے کام کرنے کا موقع دیا گیا۔ اس میں تجارت کا میدان بھی ہم دیکھتے ہیں، تعلیم کے میدان میں بھی، نہ صرف یہ کہ آزاد عورتیں بلکہ غلام عورتیں بھی اس سرگرمی میں بڑھ چڑھ کر تھیں۔ ان میں حضرت امیمہ، حضرت ماریہ، بریرہ اور ام القمہ کے نام تعلیم یافتہ خواتین کی صف میں شمار کیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ غلام خواتین تھیں۔ طب کے میدان میں بھی مختلف مثالیں ہمارے سامنے ہیں، صنعت و حرفت میں بھی، کاشتکاری میں بھی، اسی طرح جہاد میں، جنگوں میں، ہر جگہ عورت کی پارٹیسپیشن کی مثالیں موجود ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کی وہ بھی ذمہ داری تھی یا اسے وہ سب کچھ بھی کرنا لازم قرار دیا گیا، لیکن صرف بتانا یہ مقصود ہے کہ اسے ان چیزوں سے روکا نہیں گیا۔ اگر کسی عورت کے اندر اہلیت ہے اور اس کے اندر صلاحیت ہے، قابلیت ہے، تو وہ اپنی قابلیت کو ایسے مواقع پر استعمال کر سکتی ہے، لیکن ہر عورت کے لیے یہ فرض عین کے درجے میں نہیں رکھا گیا۔ ہاں، اگر کوئی کرتی ہے تو اس کے لیے خود ایک اجر کا یا احسان کی بات ہوگی. پھر اسی طرح عورت کی پرورش کے بارے میں طرح طرح کی ترغیبات دی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دو بچیوں کی ان کی جوانی تک پرورش کرے گا قیامت کے روز میں اور وہ اس طرح ہوں گے. یہ فرما کر آپ نے اپنی انگلیوں کو باہم ملا دیا یعنی ساتھ ملا دیا. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا جس مسلمان کے ہاں دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو اچھی طرح رکھے وہ اسے جنت میں پہنچائیں گی. اسی طرح کچھ دینے دلانے کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب وہ بین اولادکم فی العطیہ ولو کنتم مفضلا احدا لفضلت النساء. تو کچھ دیتے وقت اپنی اولاد میں مساوات رکھو. اگر میں کسی کو زیادہ دے سکتا تو بیٹیوں کو ترجیح دیتا. تو گویا عام روزمرہ زندگی میں جیسے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کھانے کی باری ہے تو پہلے لڑکا کھائے یا پہلے باپ کھائے اور باقی گھرانہ بچا کچا کھائے, یا اسی طرح کچھ اور دینے کی باری ہے تو اس میں بھی عموماً لڑکوں کو ترجیح دی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سب بین اولادکم فی العطیہ, کچھ دینے کے معاملے میں اپنی اولاد میں برابری رکھو, یہ نہیں کہ لڑکوں کو زیادہ اور لڑکیوں کو کم. پھر اسی طرح اسلام سے پہلے عورت کی تعلیم و تربیت کا کچھ رواج نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پہ فرض قرار دیا. طلب العلم فریضۃن علی کل مسلم, اور اس میں عورت بھی شامل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے تین لڑکیوں کی پرورش کی اور ان کو تعلیم و تربیت دی, یعنی خاص طور پر تعلیم و تربیت کی طرف بھی اشارہ ہے, صرف پال پوس کے بڑا کرنا نہیں بلکہ ان کو علم دینا بھی ضروری ہے, اور ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تو اس کے لیے جنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ آپ کی وفات کے بعد حضرت عائشہ 48 سال تک 48 ایئرز تک لوگوں کو تعلیم دیتی رہی, جس میں عورتوں کے علاوہ مرد حضرات بھی شامل تھے. پھر اسی طرح نکاح کے موقع پر اس سے اجازت لینے کی بات کی گئی, اس کی پسند پوچھی گئی. طلاق یافتہ اور بیوہ خاتون کے دوسرے نکاح کو جو برا سمجھا جاتا تھا اس رسم کو ختم کیا گیا. خلا کا حق دیا گیا کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے شدید نفرت ہے یا شوہر ازدواجی تعلقات کے قابل نہیں یا نان نفقہ نہیں دیتا یا مار پیٹ بہت کرتا ہے یا طبیعتوں کا اتنا اختلاف ہے کہ عورت شوہر کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی کسی بھی صورت میں, تو ایسی صورت میں اگر مرد طلاق نہ دے تو عورت کو خلا لینے کا حق دیا گیا. اسی طرح شوہر کے ذمہ یہ ڈالا گیا کہ وہ بیوی کو نان نفقہ دے, مہر دے. عرب جاہلیت میں عورت کو مہر دینے سے محروم کر دیا جاتا. عموماً اس کا مہر اس کے سرپرست یعنی باپ یا گارڈین وغیرہ لے جاتے اور عورت کو اس کا یہ حق نہیں دیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ازواج مطہرات کو 550 درہم سے 4000 درہم تک مہر عطا کیا. پھر اسی طرح مسلسل پوری زندگی کے لیے شوہر کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ بیوی کے کھانے پینے, اس کی رہائش اور دیگر ضروریات کا خیال رکھے. ابھی انشاءاللہ ہم مہر کے بارے میں آیت پڑھیں گے تو وہاں اس کی مزید تفصیل میں آپ کو بتاؤں گی. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عام روزمرہ زندگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا کتنا احترام کرتے, کتنا خیال رکھتے. اس میں ایک حدیث آتی ہے جو بہت ہی توجہ کھینچتی ہے ہماری اپنی طرف. ہجرت کا زمانہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں. ایک بار 14 شعبان کو شب میں بستر مبارک سے عائشہ سے اٹھتے ہیں. روایت بیان کرنے والی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, وہ بھی وہیں آرام فرما تھی. روایت یوں کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے چادر ہٹاتے ہیں, عائشہ سے حجرے کا دروازہ کھولتے ہیں, عائشہ سے قبرستان بقی کی طرف جاتے ہیں اور مردوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اور ہر ایکشن کے ساتھ عائشہ کا لفظ بولتی ہیں. اور یہ قابل غور چیز ہے کہ بستر کی چادر عائشہ سے ہٹاتے ہیں, دروازہ عائشہ سے کھولتے ہیں, عائشہ قدموں چلتے ہوئے باہر نکلتے ہیں. حالانکہ وہاں پر حضرت عائشہ کے سوا اور کوئی نہیں سویا ہوا, کہ کوئی بچہ نہیں سویا جس کے جاگنے کا ڈر ہو. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی کتنا احترام کرتے تھے. یہ کسی دوسرے کو ریگارڈ دینا اور اس کا احترام کرنا ہی تو ہے کہ اس کو اذیت نہ دی جائے, سوتے میں اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے, سب کام آہستہ آہستہ کیے جائیں. آج کے ہمارے مسلمان مرد کیا اس اخلاق سے آراستہ ہیں کہ وہ بیوی کے لیے ہر کام آہستہ کیے جائیں؟ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی قدر و قیمت اور اس کی حیثیت اور اس کے مقام کو بہت پستیوں سے نکال کر بہت اونچا قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مومن کے لیے تقویٰ کے بعد کوئی نعمت نیک سیرت بیوی سے بڑھ کر نہیں. یعنی جس انسان کو تقویٰ کی نعمت مل جائے اور پھر ایک نیک بیوی مل جائے, وہ سمجھے کہ اسے سب سے بڑی نعمت میسر آ گئی. ایک اور روایت میں آتا ہے, فرمایا کہ دنیا چند روزہ ہے لیکن اس چند روزہ زندگی میں کوئی چیز نیک سیرت بیوی سے بڑھ کر نہیں. یعنی دنیا میں اگر سب سے ویلیوبل کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ ایک نیک بیوی. ایک روایت حکیم بن معاویہ سے آتی ہے کہ ایک شخص نے خدمت نبوی میں آ کر عرض کیا, ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ فرمایا, شوہر جب خود کھائے تو اسے بھی کھلائے, جب خود پہنے تو اسے بھی پہنائے. اس کے بعد یہ الفاظ آتے ہیں کہ اس میں عیب نہ نکالے اور نہ یہ ہو کہ اسے چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے. آپ دیکھیں کہ دو چیزوں سے منع کیا گیا کہ اس کے اندر سے عیب نہ نکالے. ازدواجی زندگی کو تلخ بنانے والی یہی چیز ہے کہ دوسرے کے عیب چنے جائیں. اور عموماً عورت جرت نہیں کرتی, لیکن مردوں کو چونکہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک ہاتھ اوپر ہے, اس لیے ہم عورت کو جیسے چاہیں اس کی شکل و صورت کے بارے میں یا اس کی تعلیم یا اس کے جہیز کے معاملے میں جو چاہیں تانے دے دیں. تو جب بیوی کے حقوق پوچھے گئے تو پہلا حق کیا بتایا؟ کہ بیوی میں عیب نہیں نکالو. قرآن پاک میں بھی آتا ہے, فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, اگرچہ تم ان کو ناپسند کرتے ہو, فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو. وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, اور اللہ اسی میں بہت بڑی بھلائی رکھ دے. یعنی عورت کی اگر تمہیں شکل مثلا ناپسند ہے یا کوئی عادت ناپسند ہے تو بھی اس پہ صبر کرو, ہو سکتا ہے کوئی دوسری چیز تمہارے لیے بہت فائدے کی ہو. یعنی خواہ تم اپنی بات میں سچے ہی کیوں نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی غلطی ہے, خامی ہے, خرابی ہے, لیکن اس خرابی کے باوجود اس کے ساتھ صبر کرو, ہو سکتا ہے دوسری طرف سے اسی عورت سے تمہیں بہت فائدہ پہنچے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ خبردار رہو کہ بیویوں کا حق یہ ہے کہ کھانے اور لباس میں ان کے ساتھ بہتر سے بہتر طریقہ برتو. بہتر سے بہتر کھانے اور لباس میں, کیونکہ یہ دو چیزیں تو بنیادی ضرورت ہیں. یہ نہیں کہ شوہر خود اچھا کھانا گھر سے باہر کھا لے اور بیوی کے لیے صرف دال سبزی ہی مہیا کرے, یا اسی طرح خود تو قیمتی سے قیمتی لباس پہنے اور عورت کو اس کے شایان شان یا اس کی بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ لباس نہ دے. اور اسی طرح دیگر چیزوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ المرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا, عورت حاکم ہے اپنے شوہر کے گھر پر. یہ کوئی شاعری نہیں, کوئی شعر کا مصرع نہیں بولا گیا, ایک فیکٹ بتایا گیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں حاکم ہے, حکمران ہے. اور یہ حکمرانی آپ دیکھتے ہیں اپنے ہاں, اور ساری حکمرانی کے باوجود عورت کہتی کہ مجھے تو کوئی حق ہی نہیں ملا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النساء مدنی سورت ہے, 24 رکوع, 176 آیات. یا ایہا الناس, اے لوگو, اتقوا ربکم, ڈرو اپنے رب سے, الذی, جس نے, خلقکم, پیدا کیا تم کو, من نفس واحدۃ, ایک نفس سے، ایک جان سے. وخلق، اور پیدا کیا، منہا اسی سے، زوجہا اس کا جوڑا، وبسا اور پھیلا دیے، منہما ان دونوں سے، رجالن مرد، کثیرن بہت سے، ونساء اور عورتیں بھی، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ جو، وہ ذات، تساءلون تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی ساتھ اس کے یعنی اللہ کے نام کے، والارحام اور رشتہ داریوں کے بارے میں یعنی اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، علیکم تم پر، رقیبا نگران، وآتوا اور دو، الیتاما یتیموں کو، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ، تتبدلوا تم بدل کر دو، الخبیث ناپاک کو، بالطیب پاک سے، ولا تأکلوا اور نہ تم کھاؤ، اموالہم ان کے مال، الی طرف، اموالکم اپنے مالوں کے، بریکٹ میں لکھ لیں ملا کر، انہو یقیناً وہ، کانا ہے، حوباً گناہ، کبیرہ بڑا، و ان اور اگر، خفتم خوف ہو تم کو، اللہ تقسطوا اللہ ان کے لا نہیں، اللہ تقسطوا تم انصاف کر سکو گے، فالیتاما یتیموں میں یعنی یتیموں کے بارے میں، فنکحوا تو نکاح کر لو، ما طاب جو پسند آئیں، لکم تم کو، من النساء عورتوں میں سے، مثنا دو، وثلاثا اور تین، ورباع اور چار، فإن پھر اگر، خفتم ڈرو تم، اللہ کہنا، تعدلو تم عدل کرو گے، کہ تم عدل نہیں کرو گے، اللہ تعدلو، فواحدتن تو ایک ہی، او یا ما ملکت جو مالک ہیں، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، ماں کے نیچے لکھ لیں جن کے، جو کی بجائے جن لکھ لیں، جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، ذالکا یہ، ادنا قریب ترین ہے، اس بات کے
بریکٹ میں کر دیں,
اللہ کے نا تعولو تم بے انصافی کرو گے, زیادتی کرو گے, ایک طرف جھک جاؤ گے. وآتو اور دو, النساء عورتوں کو, صدقاتہن ان کے مہر, نحلہ خوش دلی سے. فإن پھر اگر, طبنا وہ خوش ہو جائیں, لکم تمہارے لیے, عن شیء کسی چیز کے بارے میں, منہ اس میں سے, نفسن خود, فکلوہ تو کھاؤ اس کو, ہنیئن خوش مزہ, خوش مزہ, مریآ خوش گوار. ولا اور نہ, تؤتوا تم دو, السفہاء بے وقوفوں کو, اموالکم اپنے مال, تمہارے مال, التی وہ جو, جعل اللہ بنایا اللہ نے, لکم تمہارے لیے, قیاما قیام زندگی کا ذریعہ, قیام یعنی کھڑا ہونا, کھڑے ہونے کا یعنی قائم رہنے کا سبب, ورزقوہم اور رزق دو ان کو, فیہا اس میں, وکسوہم اور کپڑا دو ان کو, وقولو لہم اور کہو ان کو, قولا بات, معروفہ بھلی اچھی, وابتلوا الیتاما اور آزمائش کرتے رہو یتیموں کی, حتی یہاں تک کہ, اذا بلغوا جب وہ پہنچ جائیں, النکاح نکاح کو, یعنی نکاح کی عمر کو, فإن پھر اگر, آنستم پاؤ تم, منہم ان میں سے, رشدن سمجھ بوجھ, فدفعو تو دے دو, الیہم ان کو, اموالہم ان کے مال, ولا اور نہ, تأکلوہا تم کھاؤ ان کو, اسرافن اسراف کرتے ہوئے, زیادتی کے ساتھ, وبدارن اور جلدی جلدی, ان یکبرو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے, ومن کانا اور جو کوئی ہو, غنیم غنی مالدار, فلیستعفف پس چاہیے کہ پرہیزگاری سے کام لے, ومن کانا اور جو کوئی ہو, فقیرن محتاج, فلیأکل پس چاہیے کہ کھائے, بالمعروف بھلے طریقے سے, فإذا پھر جب, دفعتم دے ڈالو تم,
الیہم ان کو، اموالہم ان کے مال، فاشہدو تو گواہ بناؤ، علیہم ان پر، وکفا باللہ اور کافی ہے اللہ حسیبا حساب لینے والا، للرجال مردوں کے لیے، نصیب ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو، طرح کا چھوڑ جائیں، الوالدان والدین، والاقربون اور رشتہ دار، وللنساء اور عورتوں کے لیے ہے، نصیب ایک حصہ، مما اس میں سے جو، طرح کا چھوڑ جائیں، الوالدان والدین، والاقربون اور رشتہ دار، مما اس میں سے جو، قلہ قلیل ہو، تھوڑا ہو، منہ اس میں سے، او یا کثر کثرت سے ہو، نصیبا حصہ ہے، مفروضا فرض کیا ہوا، طے شدہ، مقرر، وإذا اور جب، حضرا حاضر ہوں، القسمتا تقسیم کے وقت، اولو القربا رشتہ دار، والیتاما اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فارزقوہم تو رزق دو ان کو، منہ اس میں سے، وقولو لہم اور کہو ان کو، قولا بات، معروفا بھلی، وَلْيَخْشَ اور چاہیے کہ ڈریں، الَّذِينَ وہ لوگ، لَوْ تَرَكُوا اگر وہ چھوڑ جاتے، مِنْ خَلْفِهِمْ اپنے پیچھے سے، ذُرِّيَّةً اولاد، ضعافاً کمزور، خافو وہ ڈرتے، علیہم ان پر، فَلْيَتَّقُ اللَّهَ پس چاہیے کہ ڈریں اللہ سے، وَلْيَقُولُوا اور چاہیے کہ کہیں، قَوْلًا بات، سدیدہ بھلی، ان الذین بے شک وہ لوگ، یاکلون جو کھاتے ہیں، اموال الیتاما یتیموں کے مال، ظلمن ظلم کی وجہ سے، انما بے شک، یاکلون وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارن آگ، وسیصلون اور انقریب وہ داخل ہوں گے، سعیرا بھڑکتی آگ میں،